منگل 12 جنوری کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ استنبول کی تاریخی مسجد کے قریب مقبول سیاحتی مرکز پر خودکش حملہ ہوا ہے۔ اس حملے میں کم از کم 10 لوگ مارے گئے، لیکن نہ کسی نے ذمہ داری قبول کی، نہ کسی پر سرکاری طور پر الزام لگا۔ تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ ترکی کے شہر استنبول کے مصروف چوک سلطان احمد میں آج حکام کے مطابق ایک طاقتور بم دھماکے میں 10 افراد ہلاک اور 15 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں بیشتر غیر ملکی شہری ہیں اور ان میں جرمن بھی شامل ہیں۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے اس حملے کو وحشیانہ قرار دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ حملہ شامی نجات خودکش بمبار نے کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چوک سلطان احمد میں ہونے والا یہ دھماکہ خودکش تھا اور شام سے کیا گیا، میں اس حملے کی مذمت کرتا ہوں۔ خارجہ امور کے متعلق پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی قیادت والے 34 ملکی اتحاد میں فوج نہیں بھیجے گا۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ سعودی عرب نے پاکستان سے زمینی فوج مانگی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس اتحاد کا حصہ ہے، لیکن کسی ملک میں فوج بھیجنا پاکستان کی خارجہ پالیسی نہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں حکام کہتے ہیں کہ 8 برس پہلے فوجی آپریشن کی وجہ سے بے گھر ہونے والے ایک مخصوص قبیلے کے خاندانوں کی واپسی شروع ہوئی ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
متاثرین کی واپسی کا سلسلہ اس ماہ کی 31 تاریخ کو مکمل ہوگا۔ حکام کے مطابق سپاہ قبیلے کے لوگ سال 2008 اور سال 2009 میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے۔ متاثرین کی بڑی تعداد نے نوشہرہ کے قریب جلوزئی کیمپ اور پشاور کے مضافاتی علاقوں میں رشتہ داروں کے ہاں پناہ لی تھی یا اپنے طور پر کرائے کے مکان حاصل کیے تھے۔
عرب ملک شام کے قصبے مدایہ میں محصور لوگوں کو اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کی کوششوں سے خوراک، کمبل، دوائیں وغیرہ ملنا شروع ہوئی ہیں۔ یہ لوگ پچھلے کئی مہینوں سے شامی فورسز کی ناکہ بندی کی وجہ سے فاقہ کشی کا شکار تھے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ 400 لوگ اب بھی وہاں قریب المرگ ہیں اور انہیں وہاں سے فوری نکالنے اور طبی امداد دینے کی ضرورت ہے۔ ریڈ کراس کے اہلکار پاویل ششتف نے کہا کہ علاقے میں صورتحال دل ہلا دینے والی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں ہم نے وہاں جا کے جو سب سے زیادہ دل توڑ دینے والی بات دیکھی وہ یہ تھی کہ ہر منٹ بعد آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آتا، پوچھتا کہ کیا آپ کھانے کے لیے کچھ لائے ہیں یا آپ کے پاس بسکٹ ہی ہیں۔ اور یہ سب کچھ تب ہو رہا تھا جب ہم بہت سارا امدادی سامان تقسیم کر چکے تھے۔ بھارت کی جنوبی ریاست تمل ناڈو میں اس سال بل فائٹنگ کا سالانہ میلہ نہیں ہو پائے گا۔ دلی سے سہیل حلیم۔
بھارتی حکومت نے جلی کٹ نامی اس میلے پر پچھلے برس لگائی جانے والی پابندی ہٹا لی تھی۔ جلی کٹ صدیوں پرانی رسم ہے جو فصل کی کٹائی کی خوشی میں منائی جاتی ہے، اور اس میں ہزاروں مرد بھینسوں اور بیلوں کے پیچھے دوڑتے ہیں تاکہ ان کے سینگوں میں پھنسے انعامات لوٹ سکیں۔ مگر سپریم کورٹ نے جانوروں کے حقوق کے کارکنوں کے احتجاج کے باعث حکومت کے اس فیصلے کو معطل کر دیا ہے۔
فلپائنز کی سپریم کورٹ نے امریکہ کے ساتھ ایک سیکیورٹی معاہدے کو آئینی قرار دے دیا ہے، اس کی توثیق کر دی ہے۔ اس حکم نے فلپائنز میں امریکی فوج کی وسیع تر موجودگی کی راہیں کھول دی ہیں۔ فلپائنز ماضی میں امریکہ کی نو آبادی رہ چکا ہے۔ اس معاہدے کے خلاف بعض قانون ساز اور انسانی حقوق کے کارکن عدالت پہنچے تھے۔ برما کی جمہوریت پسند رہنما آنگ سان سوچی نے کہا ہے کہ ملک کے تمام نسلی گروہ مرکزی حکومت کے ساتھ اپنے تنازع ختم کر دیں۔ آنگ سان سوچی نے پچھلے برس نومبر میں پارلیمانی انتخابات میں تاریخی فتح حاصل کی تھی اور وہ اگلے مہینے اقتدار سنبھال رہی ہیں۔ انہوں نے ایک امن معاہدے پر دستخط کرنے والے 8 مختلف گروہوں کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ امن کا عمل ہی ان کی اولین ترجیح ہے۔ عراق میں سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ مشرقی قصبے مقدادیہ میں شیعہ ملیشیا نے سنی باشندوں پر انتقامی حملے کیے ہیں۔ تشدد کی اس لہر نے کل ایک چائے خانے پر بم حملے کے بعد جنم لیا، جس میں شیعہ ملیشیا کے کئی جنگجو مارے گئے۔ افغانستان میں طالبان نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے کینیڈا کے ایک شہری کولن روتھر فورڈ کو رہا کر دیا ہے جو ان کے پاس 5 برسوں سے یرغمال تھے۔ طالبان نے کہا ہے کہ قطر کی ثالثی کے بعد انہوں نے انسانی بنیادوں پر مخوی کو رہا کیا۔ کویت کی ایک عدالت نے ایران اور حزب اللہ کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں 2 افراد کو موت کی سزا سنائی ہے۔ اور امریکہ میں تحقیق کاروں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی تکنیک ایجاد کی ہے جس کی مدد سے روایتی برقی بلب کی کارکردگی کو خاصا بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ منصوبے کے نگراں نے کہا،
کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بلب کے اندر جلنے والے تار کو نئے سرے سے ڈیزائن کیا ہے اس طرح سے کہ انفراریڈ لائٹ کو واپس بھیجا جا سکے تاکہ وہ ضائع نہ ہو. نتیجتاً بلب کو جلنے کے لیے پہلے سے کم بجلی کی ضرورت پڑتی ہے. دنیا کے کئی ملکوں میں روایتی بلب متروک ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ محض 2% توانائی کو روشنی میں بدلتے ہیں اور باقی حرارت میں ضائع ہو جاتی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. استنبول میں دھماکہ, کم از کم 10 افراد ہلاک. یہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی شہ سرخی ہے اور یہی شہ سرخی سیربین کا بڑا موضوع بھی ہے. ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول میں ایک بم دھماکے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہوئے ہیں. ان میں سے بیشتر غیر ملکی ہیں. حکام نے اسے خودکش حملہ قرار دیا ہے. ترکی اور یورپی ممالک کی حکومتوں نے اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. بی بی سی کے مختلف ذرائع سے تفصیل یکجا کی ہے ظہیر الدین بابر نے.
یہ حملہ استنبول کے مرکزی علاقے سلطان احمد سکوئر میں ہوا جہاں سیاحوں کی آمد رہتی ہے. دھماکے کے فوری بعد حکام نے علاقے کی ناکہ بندی کر دی اور طبی امداد پہنچائی گئی. مراد مناز قریب ہی تھے اور تباہی کے مناظر دیکھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خودکش حملہ تھا. میں وہاں گیا, سب کچھ دیکھا اور پھر ہوٹل آ گیا. افراتفری پھیلی ہوئی تھی, لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. پولیس کو پتا ہی نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے. اہلکار پہلے تو گھبرائے ہوئے تھے, پھر انہوں نے علاقہ خالی کرانا شروع کر دیا. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک اور دھماکہ بھی ہو سکتا ہے. چوک کو بالکل خالی کرا دیا گیا. عینی شاہد مرات مناز کے الفاظ. چنگیز اختر استنبول میں ہی تھے لیکن دھماکے کے ہدف احمد سکوئر سے کچھ فاصلے پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شمال میں کوئی 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں لیکن دھماکے کی آواز یہاں تک سنائی دی. ایک گڑ گڑاہٹ سی تھی. لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ آگے پتا نہیں کیا ہوگا. استنبول کے چنگیز اختر کے الفاظ. ترک حکومت کا کہنا ہے کہ حملہور شامی باشندہ تھا جس کی پیدائش 1988 میں ہوئی. حکام کے مطابق حملہور کی شناخت سلطان احمد سکوئر سے ملنے والے انسانی جسم کے ٹکڑوں سے کی گئی ہے. 10 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے جبکہ زخمی ہونے والے 15 افراد میں 2 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. اس موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان نے دولت اسلامیہ کے ساتھ ساتھ کرد باغیوں کے خلاف اپنی جنگ کو عالمی مسئلہ قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا. صدر اردوان کہہ رہے ہیں کہ آج سے میں کھل کر پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا میں کون سا ملک ہے جو دولت اسلامیہ کے خلاف اس طرح لڑ رہا ہے جیسا کہ ترکی. اسی جذبے کے ساتھ ہم تقسیم کرنے والی دہشت گرد تنظیم پی کے 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 خلاف بھی لڑ رہے ہیں. لیکن یقیناً ایسے لوگ ہیں اور ممالک بھی ہیں جو اس مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتے. ترک وزیر اعظم کے الفاظ. ترکی میں سرگرم عمل کردوں کی علیحدگی پسند تنظیم پی کے کے کی حکومت کے ساتھ کشیدگی شام کی جنگ کے بعد کئی گنا بڑھ گئی ہے. گزشتہ سال انقرہ میں یکے بعد دیگرے 2 بم دھماکے ہوئے تھے جس میں تقریباً 100 لوگ مارے گئے تھے. تب سے ترکی نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ کے لیے تعاون تو بڑھا ہی دیا لیکن ساتھ ساتھ اپنے جنوب مشرقی علاقوں میں پی کے 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 خلاف فوجی کارروائیاں بھی تیز کر دیں. حال ہی میں ترک فوج شمالی عراق میں موجود کرد علیحدگی پسند جنگجوؤں کو نشانہ بناتی رہی ہے. آج استنبول میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری تاحال دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے نہ کردوں نے, لیکن مبصرین کے مطابق انقرہ کے دھماکوں کی ذمہ داری بھی کسی تنظیم نے قبول نہیں کی تھی. استنبول کے حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے بیشتر افراد غیر ملکی سیاح ہیں جن میں سے متعدد کا تعلق جرمنی سے ہے. جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے رد عمل میں کہا, وہ کہہ رہی ہیں کہ آج استنبول پر حملہ ہوا ہے, کل پیرس میں ہوا تھا, اس سے پہلے تیونس میں اور پھر انقرہ میں بھی. بین الاقوامی دہشت گردی نے ایک مرتبہ پھر اپنا بھیانک اور غیر انسانی چہرہ دکھایا ہے. آج دکھ کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی زور پکڑ گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کی لگاتار ضرورت ہے تاکہ ان وحشیانہ کاروائیوں پر قابو پایا جا سکے. جرمن چانسلر کے الفاظ. جرمنی نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ترکی کے سیاحتی مقامات پر جانے سے گریز کریں. ادھر ناروے نے بھی اپنے شہریوں کو اسی طرح کی ہدایات جاری کی ہیں.
بی بی سی کے مختلف ذرائع سے تفصیل یکجا کر کے یہ رپورٹ تیار کی تھی آپ کے لیے ظہیر الدین بابر نے. سوال یہ ہے کہ استنبول میں جہاں دھماکہ ہوا وہ مقام کس قدر تاریخی ہے اور کس اہمیت کا حامل ہے؟ اس موضوع پر میں نے بی بی سی اردو سروس کے ساتھی کاشف قمر سے بات کی جو ترکی میں حالیہ انتخابات کے دنوں میں یاد ہوگا آپ کو وہاں سے رپورٹنگ بھی کر رہے تھے. کاشف قمر سے میں نے پوچھا کہ یہ علاقہ ہے کس قسم کا.
دیکھیے یہ شہر کا قدیم علاقہ ہے اور خاصا گنجان آباد ہے, لیکن جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ ہوا ہے وہ خاصا کھلا ہوا علاقہ ہے, نیلی مسجد کے آس پاس کا علاقہ جسے سلطان احمد مسجد بھی کہا جاتا ہے. اس کے آس پاس دکانیں ہیں, ریسٹورینٹس ہیں اور سووینیر شاپس وغیرہ ہیں, اور یہ خاصا مصروف علاقہ ہے. یہاں سے استنبول کی جو ٹرام لائن ہے وہ بھی گزرتی ہے.
تو بلو ماسک نیلی مسجد کا تو آپ نے ذکر کیا جو انتہائی مقبول ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی تو یہاں پہ تاریخی مقامات جگہ وغیرہ ہیں.
یہ علاقہ پورا کہلاتا ہے سلطان احمد ڈسٹرکٹ, اور اس پورے علاقے میں آپ یوں سمجھیے کہ تاریخ چپے چپے پر بکھری پڑی ہے. یہ وہ تاریخی علاقہ ہے جو جس کے بارے میں یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم 2000 سال کی تو تاریخ وہاں پہ بالکل آنکھوں کے سامنے ہر طرف موجود ہے. یہاں پہ نیلی مسجد کا تو ایک بار بار نام آ رہا ہے, سلطان احمد اسکوائر ہے بالکل اس کے ساتھ جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دھماکہ ہوا ہے. پیدل فاصلے پر یہاں پر جو جگہ موجود ہیں وہ میوزیم موجود ہیں, توپ کاپی کا مشہور میوزیم موجود ہے, وہاں کا گرینڈ بازار جس کو کہا جاتا ہے وہ موجود ہے, دوسری مساجد تاریخی مساجد ہیں وہ موجود ہیں, اس کے بہت قریب ہی آیا صوفیہ کا وہ مقام ہے جو پہلے کبھی کلیسا ہوتا تھا, مسجد بنا, پھر اسے ترک حکومت نے عطا ترک کے دور میں دوبارہ ایک میوزیم کی شکل دے دی, وہ موجود ہے. پھر یہاں پر اور گلاتا ٹاور اس کے قریب ہی موجود ہے. تو کہنے کے لیے یہاں پر ایک پیدل فاصلے پر ایک آدمی کے لیے اگر وہ دیکھنا چاہے تو بے شمار جگہ موجود ہیں, اور ظاہر ہے وہاں پر لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں.
آپ نے ذکر کیا کہ 2000 سال کی تاریخ تو یوں لگتا ہے بکھری پڑی ہے, تو لگتا ہے بالکل یہ تو روم ہے اٹلی کا, جہاں کلیسا ہے, پاپا ہے روم کی قیام گاہ ہے, رومن دور کے سارے کے سارے آثار وہاں پر نظر آتے ہیں. تو کیا اس سے موازنہ کیا جا سکتا ہے جیسا روم ہے ایسا ترکی
کا؟ کافی حد تک کیا جا سکتا ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں کا جو استنبول جو اس کو پہلے قسطنطنیہ کہتے تھے وہ آرتھوڈاکس چرچ کا مرکز بھی ہوتا تھا, اور وہاں پر ظاہر اسلام کی آمد سے پہلے کے بھی آثار موجود ہیں. اسلام کی آمد کے بعد پوری عثمانی خلافت کے زمانے میں یہ عثمانی سلطنت کا دارالحکومت ہوتا تھا, اور یہیں سے بیٹھ کر کے عثمانی سلطان پوری اپنی مملکت کے دور دراز حصوں پر حکومت کیا کرتے تھے. تو یہاں پر ظاہر ہے ابھی بھی تاریخ بکھری پڑی ہے.
کاشف قمر استنبول میں دھماکے والے علاقے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. استنبول کے اس جان لیوا دھماکے میں کیا کسی کے لیے کوئی سیاسی یا علاقائی پیغام ہے؟ کیا ممکنہ طور پر کردوں نے ترکی کے اسٹیبلشمنٹ کو خبردار کیا ہے, یا داعش نے اب براہ راست ترکی تک اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے ہیں؟ سے سوالوں کے تناظر میں میں نے انقرہ میں ریڈیو ترکی سے وابستہ صحافی فرقان حمید سے بات کی, اور سب سے پہلے پوچھا کہ ویسے تو عشر سے زیادہ عرصے سے کرد باغیوں سے ٹھنی ہوئی ہے اور اس قسم کے دھماکے معمول بنتے جا رہے ہیں, لیکن اس دھماکے کے بعد انگلی کس کی طرف اٹھی ہے؟
ہاں یہ عام طور پر رد عمل, کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا پیچھے کچھ ایک دو سال سے یہ سلسلہ جو دہشت گردی کا دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے, اور خیال یہی کیا جا رہا ہے خاص طور پر داعش کا تو ہے ہی ہے, داعش بھی دہشت گردی کے حملوں میں ملوث ہے, لیکن پچھلے ایک سال سے جو ہے وہ ان کی دہشت گرد تنظیم جو ہے پی کے کے ہے وہ انوالو اور جو ہے خاص طور پر جنوب مشرقی اناتولیا کے علاقے میں جتنے بھی دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ وہی انوالو رہی ہے. لیکن استنبول میں ہونے والے دہشت گردی کے حملے میں ابھی تک جو ہے جس بشندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ شامی نصاب بشندہ ہے, اور خیال یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ کرد نژاد بھی ہے اور شام سے آیا ہوا ہے, اور اس میں پیچھے دہشت گرد پی کے کے ان کی جو ہے اسی کا ہاتھ ہے.
تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شامی نژاد باشندہ ہے اور وہ ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے, تو عام لوگ جو ہیں ان کے نزدیک ان دھماکوں کی وجہ یا اس دھماکے کی وجہ کرد ہیں یا داعش؟
ہاں ان جو تقریباً جو ہے استنبول کے لوگ جو استنبول اور انکر جو بڑے شہر جو ہیں ان کا خیال جو یہ جو دہشت گرد تنظیم پی کے یعنی کرد ہیں یہی معلومات داعش اس قدر مضبوط نہیں ہے کہ ترکی کے اندر آ کے حملے کر سکے لیکن چونکہ دہشت گرد تنظیم جو پی کے ہے وہ کافی مضبوط ہے اور کئی سالوں سے انہوں نے اپنے اڈے بھی قائم کر رکھے ہیں جو سلیپنگ سیلس کے طور پر کام کرتے اب ایک دفعہ سے دوبارہ سے وہ فعال ہو چکے ہیں اور انہوں نے دوبارہ سے حملے شروع کر دیے ہیں. عام طور پر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ دہشت گرد تنظیم پی کے کے ہی یہ حملے کروا رہی ہے.
یہ جو آپ نے کہا نا کہ داعش آ کر کے حملے کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے یہ شام سے عراق سے لیبیا سے دنیا کے کسی اور ملک سے آ رہے ہیں, لیکن فرقان حمید صاحب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ ہوم گراؤن ہو خود یہیں کے ہوں لیکن اپنی وفاداریاں انہوں نے داعش کی طرف کر دی ہو, کیا ایسا عنصر ہو سکتا ہے؟
ہاں ایسا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ترکی میں جتنے بھی داعش آج تک لوگ پکڑے گئے داعش کے پکڑے گئے وہ سب غیر ملکی ان کو میں داعش میں ترک لوگ جو ہے وہ بہت ہی کام ہے اس وقت تک اتنا کوئی سرغنہ جو ہے اتنا جو وہ ان کا نام خبروں میں آئے ہیں لیکن ایسا کوئی نام ابھی تک سامنے نہیں آیا. جو
یہ تھے فرقان حمید جو انقرہ میں ریڈیو ترکی سے وابستہ ہیں. استنبول کے اس واقعے کا ممکنہ اثر کیا ہو سکتا ہے خود ترکی کے لیے, اس کے حلیفوں کے لیے, سب سے بڑھ کر کے تو یہ کہ نیٹو اسے کس نظر سے دیکھے؟ اس پر میں نے اوٹاوا یونیورسٹی کینیڈا میں سینئر لیکچرار اور جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے سینئر فیلو کامران بخاری سے بات کی اور جاننا چاہا کہ ایسے واقعات کے سلسلے میں پاکستان پر جو بیتی ماضی میں یا اب بھی بیتتی ہے کیا وہ ترکی کے لیے کوئی ممکنہ سبق ہے؟
جی بڑے عرصے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ترکی کو پاکستان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ پاکستان نے جب افغانستان میں جو سوویت فورسز کے خلاف کاروائی ہوئی تھی وہاں کی اشتراکی حکومت کو ٹاپل کرنے کی بات کی جا رہی تھی اور کاروائی ہو رہی تھی تو پاکستان کو اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے ابھی تک بھگت رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی جو وارننگز ہیں وہ تو دی جاتی ہیں لیکن کوئی اس پہ عمل کرے نہ کرے یہ ایک بات کی بات ہے. پھر یہ کہ عمل کوئی مرضی سے تو ہو نہیں سکتا. ترکی کے لیے ایک حقیقت ہے کہ اس کی جنوب کی جانب ایک بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہے, اس آگ میں داعش بھی ہے, اس آگ میں سیکٹیرینزم بھی ہے, دیگر اور سلفی جہادی تنظیمیں ہیں, کرد ہیں. تو ایسے میں ترکی بالکل مطلب اپنے آپ کو انسولیٹ تو نہیں کر سکتا, تو یہ تو ایک نیچرل آؤٹ کم ہے. اور اس طرح کے کئی دھماکے ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں, مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ یوں سمجھیے کہ ترکی کا ابھرتا ہوا نیو نارمل ہے.
اچھا تو ابھی اور دھماکوں کے خدشات موجود ہیں اور ابھی کئی ایک جگہوں پر این ممکن ہے کہ چنگاریاں شولوں کا روپ اختیار کر لیں, یہ بات تو ہو گئی, لیکن ترکی میں بلکہ کہیں کہ ترکی پر شام میں تبدیلی کے لیے یعنی وہاں پر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے شدت پسندوں اور شامی باغیوں کے مدد کرنے کے الزامات لگتے رہے ہیں, ایسے میں استنبول کا حملہ ترک صدر اردوغان کی پالیسی کی ناکامی کا اشارہ نہیں دے رہا؟
میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک آدھ دھماکے سے کسی کی ناکامی یا کامیابی کا جو ہے وہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں پالیسی کا. دیکھیں یہ بڑا پیچیدہ لینڈسکیپ ہے شام کے اندر اور ترکی کا جیسے میں نے کہا سب سے لمبا بارڈر ہے ترکی شام کے ساتھ, تو پھر اس طرح کے واقعات تو ہوں گے. جہاں تک جو ہے صدر اسد کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے, دیکھیں وہ بیٹل فیلڈ کچھ اور بتا رہا ہے. بیٹل فیلڈ میں یہی ہے کہ جو باغی قوتیں ہیں ان کو فی الحال تو پسپائی ہو رہی ہے, روسی جو ایئر سپورٹ کی وجہ سے اسد حکومت کو کی فورسز جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں, اسی طریقے سے داعش وہیں کی وہیں ہیں اور پھر کردوں کا اور داعش کا بھی معاملہ چل رہا ہے. تو جہاں تک شدت پسندوں کی پشپنائی کا ہے, دیکھیں یہاں پر تو آپ کہتے ہیں نا کہ اپنے دوست اور دشمن اپنی مرضی سے چن نہیں سکتے, تو کرد جو ہیں وہ ایک خطرہ ہے. اب اگر کردوں کی داعش سے لڑائی چل رہی ہے تو داعش جو ہے وہ ایک طرح سے حلیف بن سکتی ہے ترکی کی, میں نہیں کہتا کہ بن چکی ہے لیکن جو ہے تھیوری میں تو ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ داعش جو ہے وہ حملے کرتی ہے. مجھے لگتا ہے یہ جو آج کا حملہ ہوا ہے یہ اس کے پیچھے بھی داعش کا ہاتھ ہوگا. تو یہ صورتحال کی پیچیدگی کی طرف زیادہ اشارہ کرتی ہے, ناکامی کامیابی تو ابھی قبل از وقت ہے.
چلیں ایک طرف پیچیدگی، ناکامی اور دوسری طرف پشت پناہی. ذرا پشت پناہی کے پہلو پہ نظر ڈالتے ہیں. ترکی کا سو کال والے وائرس یا مائی باپ، اس وقت پورے خطے میں ایک شدید کشیدگی کا سا ماحول ہے. ترکی کے خراب ہوتے ہوئے حالات کیا کہیں گے؟ مائی باپ نیٹو کے لیے باعث تشویش نہیں ہو سکتے؟
باعث تشویش تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ترکی ابھی بھی جو ہے وہ اس کے حالات اس طرح خراب نہیں ہو رہے، کیونکہ کوئی ایک آدھ دھماکے سے جو ہے یا تین چار دھماکوں سے بھی حالات کی خرابی جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حالات خراب ہو رہے ہیں. یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے. یہ سیریا کے اندر اگر آپ جو ہے انوالو ہوں گے، اگر آپ نے بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ اسد حکومت کا تختہ الٹائیں گے، تو اگر اس آگ میں آپ نے کود پڑے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر آپ جلیں گے بھی، مطلب کس حد تک جلیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک نیچرل آؤٹ کم ہے. بالآخر اس وقت دو فورسز ہیں وہاں پر اس خطے کے اندر کہ جو سگنیفیکنس رکھتی ہیں. ایک تو داعش ہے، داعش نے اتنے بڑے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو ابھی بھی ایڈمنسٹر کر رہی ہے، جنگ لڑ رہی ہے، اور اس فورس کو ہٹانے کے لیے صرف ایک اور فورس ہے اور وہ جو ہے ترکی کی ملٹری ہے. اس کے علاوہ اس خطے کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں جو کہ داعش کا کلا کما کر سکے یا سیریا کو سٹیبلائز کر سکے. میرا مقصد یہ ہے کہ آنے والے مہینوں سالوں کے اندر ترکش فورسز جو ہیں وہ اس میدان میں براہ راست چھلانگ ماریں گی، اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ نیٹو بھی سمجھتی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. امریکہ ان کو یہ کہہ چکا ہے کہ بھائی ہم فورسز نہیں بھیجیں گے، آپ چونکہ ریجنل لیڈر ہیں آپ کو فورسز بھیجنی ہیں اور ہم آپ کی جو معاونت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قدم بڑھائیے.
تجزیہ کر رہے تھے آٹوا یونیورسٹی کے سینئر لیکچرار اور جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے سینئر فیلو کامران بخاری. پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کے سپاہ نامی قبیلے کے متاثرین کی وطن واپسی کا سلسلہ عرصہ 8 سال بعد پھر شروع ہوا ہے. آج پہلے دن کوئی 600 سے زیادہ خاندان پشاور سے اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے. سپاہ قبیلے کے لوگوں کی وطن واپسی کے لیے سخت شرائط بھی عائد کی گئیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
متاثرین کی واپسی کا سلسلہ اس ماہ کی 31 تاریخ کو مکمل ہوگا. فاٹا میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے ایف ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر آپریشن ڈاکٹر قاسم نے بی بی سی کو بتایا کہ سپاہ قبیلے کے لوگ سال 2008 اور سال 2009 میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے. ان متاثرین کو واپسی کے لیے 10,000 روپے خرچ اور غیر خوراکی اشیاء کے علاوہ 6 ماہ تک راشن فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے.
کیش گرانٹ کی مد میں 25,000 روپے ہیں، ٹارگیٹڈ این ایف آئیز ہیں، ٹینٹس ہیں، اور پوسٹ ریٹرن 6 ماہ کا فوڈ راشن جو ہے وہ بھی دیا جائے گا.
ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کی بڑی تعداد نے نوشہرہ کے قریب جلوزئی کیمپ اور پشاور کے مضافاتی علاقوں میں رشتہ داروں کے ہاں پناہ لی تھی یا اپنے طور پر کرائے کے مکان حاصل کیے تھے. نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد کوئی واضح نہیں ہے، لیکن ایف ڈی ایم اے کے حکام کے مطابق اب تک ان کے پاس کوئی 7,345 خاندان رجسٹرڈ ہوئے ہیں. سپاہ قبیلے کے بارے میں یہاں ایسی اطلاعات ہیں کہ کل عدم تنظیم لشکر اسلام میں شامل کچھ لوگوں کا تعلق بھی سپاہ قبیلے سے ہے، جن میں تنظیم کے سربراہ منگل باغ بھی شامل ہیں. ڈاکٹر قاسم کے مطابق خیبر ایجنسی سے نقل مکانی کرنے والے دیگر قبائل کے لوگ پہلے ہی اپنے علاقوں کو واپس جا چکے ہیں، چند ایک قبائل اب بھی باقی ہیں. خیبر ایجنسی میں فوجی آپریشن خیبر 1 کے نتیجے میں کوئی 90,000 سے زیادہ خاندان نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے.
تو 72-73,000 کے قریب واپس چلے گئے ہیں، اور اس وقت جرمے جو کوہاٹ کے پاس ہے وہاں پہ رجسٹریشن ہو رہی تھی تیرہ کی، اور 6,500-7,000 کا کیس لوڈ وہ ہے، 7,500 کا کیس لوڈ تقریباً یہ ہے، اور باقی کچھ لیفٹ اوور فیملیز ہیں. تو انشاءاللہ خیبر جو ہے وہ تقریباً آخری مراحل میں ہے، اور اس کی تمام افراد اپنے اپنے علاقوں کو واپس چلے جائیں.
مقامی صحافی ابراہیم شنواری نے بی بی سی کو بتایا کہ ان قبائل کی واپسی کے لیے حکومت کی جانب سے شرائط بھی عائد کیے گئے ہیں، جیسے واپس جانے والے لوگ کل عدم تنظیموں سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے، جبکہ حکومت کو مطلوب افراد کی ایک فہرست بھی تیار کی گئی ہے جنہیں حکومت کے حوالے کیا جائے گا.
وانٹڈ لوگوں کے جو حکومت کو مطلوب تھے ان کی بھی لسٹ دی تھی، جن میں منگل باغ اور ان کے باغ کا کافی اہم کمانڈر شامل تھے، ان کی بھی نام شامل تھے کہ یہ حکومت کو مطلوب ہے اور ان کو آپ ان کو حکومت کے حوالے کر دیں گے. تو یہ سخت اتنے سارے شرائطیں جو پہلے فاتح میں کسی بھی قوم کے خلاف حکومت نے عائد نہیں کی، جیسے صفاق ان کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا تھا، لیکن اب اس میں کافی نرمی آ گئی ہے کیونکہ انہوں نے اپنا قومی سرشتہ بھی بنا دیا ہے اور جو ان کو لسٹ دی گئی تھی مطلوب لوگوں کی اس میں بھی میرے خیال میں کوئی 50-60 لوگوں نے حکومت کو ابھی حوالے کر دیے. جو جرمانہ ہے تو غیر رسمی طور پہ آفیشلی اس کا کوئی اعلان تو نہیں ہوا.
ادھر شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ضرب عصب کے نتیجے میں نقل مکانی کرنے والے متاثرین کی واپسی کا سلسلہ بھی گزشتہ سال مارچ سے جاری ہے، لیکن بقول ان متاثرین کے واپسی کا یہ سلسلہ انتہائی سست روی کا شکار ہے. شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن سے لگ بھگ 10 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
آدمی عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095126111139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
ورلڈ T20 کی ٹرافی پاکستان کے دورے کے دوسرے اور آخری مرحلے میں آج لاہور پہنچی. پہلے اسے باغ جینا لے جایا گیا جہاں سے پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان ثنا میر اسے کنیٹ کالج لے گئیں اور پھر یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوارٹر قذافی اسٹیڈیم لائی گئی. خواتین ٹیم کی کپتان ثنا میر کے لیے ٹرافی کا پاکستان آنا ایک یادگار لمحہ ہے.
جس طرح ٹرافی کل پشاور اے پی ایس گئی، میرے خیال سے ایک بہت زبردست انیشیٹو تھا آئی سی سی کی طرف سے بھی اور پی سی بی کی طرف سے اس وینیو کو ڈیسائیڈ کرنا. بہت ہی اچھی موٹیویشن ہے کہ ورلڈ لیول پر ایک ٹرافی کا یہاں پاکستان آنا اور پھر اس کے بعد بچوں کا اس کو اپنے آنکھوں سے وٹنس کرنا.
آسٹریلیا نے بھارت کے خلاف پرتھ میں پہلا ون ڈے انٹرنیشنل 5 وکٹوں سے جیت لیا. آسٹریلیا کو جیتنے کے لیے 310 رنز کا ہدف ملا تھا جو اس نے کپتان اسٹیو اسمتھ اور جارج بیلی کی سینچریوں کی بدولت حاصل کر لیا. اسمتھ نے 149 اور جارج بیلی نے 112 رنز اسکور کیے. ان دونوں نے تیسری وکٹ کی شراکت میں 242 رنز کا اضافہ کیا. اس سے پہلے بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 3 وکٹوں پر 309 رنز بنائے. روہت شرما نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے آؤٹ ہوئے بغیر 171 رنز بنائے اور دوسری وکٹ کی شراکت میں وراٹ کوہلی کے ساتھ 207 رنز کا اضافہ کیا. کوہلی صرف 9 رنز کی کمی سے سینچری مکمل نہ کر سکے.
Ladies and gentlemen, the FIFA Ballon d'Or 2015 goes to Lionel Messi.
ارجنٹائن اور بارسلونا کے فٹ بالر لیونل میسی 5ویں مرتبہ دنیا کے بہترین فٹ بالر قرار پائے ہیں. انہوں نے اس ایوارڈ کے لیے کرسٹیانو رونالڈو اور نیمار کو شکست دی. رونالڈو گزشتہ 2 سال سے یہ ایوارڈ جیت رہے تھے. اسپاٹ فکسنگ میں سزا یافتہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلمان بٹ نے آج قومی ایک روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ میں وابڈا کی طرف سے کراچی وائٹس کے خلاف آؤٹ ہوئے بغیر 99 رنز بنا ڈالے. اس سے پہلے انہوں نے پہلے میچ میں سینچری اسکور کی تھی.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. روہت شرما نے ویوین رچرڈ کا 37 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا، نمبر 1 ہے. عامر نے جو کیا اس کی قیمت چکا دی، نمبر 2 ہے. اوباما کا آخری خطاب کیا کھویا کیا پایا، یہ تیسرے نمبر پر ہے. کہاں؟ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جائیں پڑھیں. سیربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کا میدان سنبھال رکھا ہے احمد رضا نے.
ترکی کے شہر استنبول میں حکام کہتے ہیں کہ خودکش بم حملے میں 10 افراد ہلاک اور 15 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر غیر ملکی ہیں. پاکستان کہتا ہے کہ وہ سعودی عرب کی قیادت والے 34 ملکی اتحاد کا حصہ ہے، مگر اس کے لیے فوج نہیں بھیجے گا. پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں حکام کے مطابق 8 برس پہلے فوجی آپریشن کی وجہ سے بے گھر ہونے والے خاندانوں کی واپسی شروع ہوئی ہے. عرب ملک شام کے قصبے مدایا میں محصور لوگوں کو اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کی کوششوں سے خوراک، کمبل، دوائیں وغیرہ ملنا شروع ہو گئی ہیں. فلپائنز کی سپریم کورٹ نے امریکہ کے ساتھ ایک سیکیورٹی معاہدے کو آئینی قرار دے دیا ہے. افغانستان میں طالبان نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے 5 برسوں سے یرغمال کینیڈا کے ایک شہری کو رہا کیا ہے، اور امریکی تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی تکنیک ایجاد کی ہے جس کی مدد سے روایتی برقی بلب کی کارکردگی کو خاصا بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے احمد رضا سے سنا. اور اب آپ کے لیے وہ آواز جو آپ ٹیلی ویژن پہ تو سنتے ہیں بلکہ رپورٹنگ کرتے دیکھتے بھی ہیں، لیکن اب وہ ریڈیو کی زینت بننا چاہتی ہے. میں ذکر کر رہا ہوں عادل شاہ زیب کا، جو آج میرے دائیں بائیں بالکل سائے کی طرح ساتھ رہے اور شیڈو کرتے رہے کہ اگر یہ پروگرام پیش کرنا پڑ گیا تو خود کیسے کریں گے. کل اور کریں گے، لیکن پرسوں سے میرا خیال ہے خود اس پروگرام کو آزما رہے ہوں گے. تو آج ان کی باری، سنیے ان کو. وزیر اعظم پاکستان کے مشیر امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی قیادت والے دہشت گردی کے خلاف 34 ملکی اتحاد میں نہ تو پاکستان سعودی عرب میں فوج بھجوا رہا ہے اور نہ ہی سعودی عرب نے پاکستان سے زمینی فوج مانگی ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، عادل شاہ زیب کی زبانی.
منگل کے روز خارجہ امور کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس کو ایران اور سعودی عرب کے تنازع اور اس کے حل کے لیے پاکستان کے کردار کے بارے میں ان کیمرہ بریفنگ دیتے ہوئے سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے انسداد دہشت گردی اتحاد کا حصہ ہے، لیکن کسی ملک میں فوج بھیجنا ان کی خارجہ پالیسی نہیں. اس ان کیمرہ اجلاس میں شامل ایک رکن نے بی بی سی کو بتایا کہ مشیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے تنازع میں پاکستان کسی بھی طور پر اتحاد کا حصہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی اتحاد میں اپنی زمینی فوج نہیں بھیجوائے گا، تاہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تربیت، تکنیکی معاونت، معلومات کا تبادلہ اور اسلحہ کی فراہمی میں حصہ لے گا. انہوں نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کی کشیدگی کی وجہ فرقہ وارانہ نہیں ہے، بلکہ یہ شام اور یمن کے معاملات پر دونوں ممالک کا الگ الگ نقطہ نظر ہونے کی وجہ سے ہے. مشیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے تنازع پر او آئی سی کا اجلاس 16 جنوری کو ہوگا، اور امید ہے کہ اس اجلاس کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی آئے گی. قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے چیئرمین اویس لغاری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کے حل کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ جب اشتعال بڑھ رہا ہو تو اس وقت ثالثی کی بجائے اس میں کمی کی کوششیں کی جاتی ہیں.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، عادل شاہ زیب کی زبانی. ایران کے ایک 22 رکنی اعلی سطح کے وفد نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر کا دورہ کیا ہے. ایرانی وفد کے 3 روزہ دورے کے دوران وہاں دونوں ممالک کے حکام کے مابین اہم اجلاس ہوئے، جن میں باہمی تعاون کے مختلف امور پر غور کیا گیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ایران کے اعلی سطحی وفد نے یہ دورہ سیستان بلوچستان کے گورنر علی اوسط ہاشمی کی سربراہی میں کیا. 3 روزہ دورے کے دوران دونوں ممالک کے اعلی حکام کے درمیان گوادر میں متعدد اجلاس ہوئے. بلوچستان حکومت کے ایک اعلامیہ کے مطابق ایک اجلاس کی صدارت گورنر بلوچستان محمد خان اشکزئی اور ایرانی صوبے کے گورنر نے مشترکہ طور پر کی. محمد خان اشکزئی نے کہا کہ پاکستان کی ایران کے ساتھ گہرے برادرانہ تعلقات ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ان تعلقات کو مستحکم رکھنے کے لیے مختلف منصوبوں پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے، جن میں گوادر تچابار ریلوے لائن، بارڈر شپنگ ٹریڈ لائن اور ایئر لائن کے منصوبے شامل ہیں. گورنر نے بتایا کہ تمام منصوبوں پر جلد عمل درآمد شروع کیا جائے گا. سیستان بلوچستان کے گورنر علی اوسط ہاشمی نے کہا کہ دونوں ہمسایہ ممالک کے سردوں پر ملنے کے نتیجے میں ان کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک اپنی سردی حدود میں دہشت گردی اور منشیات کی روک تھام کے لیے مانیٹرنگ کریں. اجلاس کو بتایا گیا کہ گوادر بندرگاہ اپنی جغرافیائی میل وقوع کی وجہ سے ایک خاص اہمیت کا حامل ہے. پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورا وسط ایشیائی خطہ مستفید ہوگا. گورنر بلوچستان کے علاوہ وزیراعلی نواب ثناء اللہ زہری نے بھی ایرانی صوبے کے گورنر کے ساتھ ایک اجلاس کی مشترکہ صدارت کی. بلوچستان کے مکران ڈویژن کے 3 اضلاع گوادر، کیچ اور پنجگور کے علاوہ بعض دیگر سردی علاقوں کو ایران سے بجلی فراہم کی جا رہی ہے. اس وقت ان علاقوں کو ایران 70 میگاواٹ بجلی فراہم کر رہا ہے. وزیر اعلی بلوچستان نے بتایا کہ مکران زون کے لیے مزید 30 میگاواٹ جبکہ پاکستان کے لیے 1000 میگاواٹ بجلی درکار ہے. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ سیستان بلوچستان کے گورنر اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے پٹھان کوٹ پر حملے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اور فی الحال اس کے وعدے پر اعتبار نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم.
وزیر داخلہ نے دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے خارجہ سیکرٹریوں کے درمیان مجوزہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں، اس بارے میں فیصلے کا ابھی آپ انتظار کیجیے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے مؤثر کارروائی کرنے کا وعدہ کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کا انتظار کرنا چاہیے.
پاکستان گورنمنٹ نے آشوست کیا ہے کہ وہ پربھاوی کارروائی کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اسے دیکھنا چاہیے، اس کی پرتیکشا کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سمبندھ میں ابھی آپ پرتیکشا کیجیے، اور چونکہ پاکستان گورنمنٹ نے آشوست کیا ہے تو اس پر اوشواس کرنے کا کوئی کارن ابھی نہیں ہے. ابھی نہیں، اب اس کے بارے میں جو کچھ بھی ہوگا اچت سمے پر ہی فیصلہ لیا جائے گا.
دونوں ملکوں کے خارجہ سیکرٹریوں کے درمیان 15 جنوری کو مذاکرات ہونے ہیں، لیکن بھارتی حکومت یہ اعلان کر چکی ہے کہ پٹھان کوٹ پر حملے میں ملوث افراد کے خلاف ٹھوس کارروائی ہونے کی صورت میں ہی یہ بات چیت ہوگی.
نہیں، پاکستان نے آشوست کیا ہے اور ابھی میڈیا کے مادھیم سے بھی جانکاری ملی ہے، کچھ انہوں نے قدم بھی اٹھائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سبھی کو اس کی پرتیکشا کرنی چاہیے.
وزیر داخلہ کے بیان سے اشارہ ملتا ہے کہ بات چیت منسوخ یا ملتوی کرنے کا ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اور حکومت بظاہر جلد بازی میں بات چیت کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہتی. سہیل حلیم، بی بی سی، دلی.
پاکستان کے زیر انتظام شمالی علاقے گلگت اور بلتستان کے وزیر اعلی حفیظ الرحمان نے کہا ہے کہ گلگت اور بلتستان پاکستان کا اٹوٹ انگ ہیں کیونکہ یہاں کے لوگوں نے اپنی آزادی اپنی جدوجہد سے حاصل کی تھی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گلگت بلتستان جموں اور کشمیر ریاست کا حصہ نہیں ہے. سنیے، گلگت اور بلتستان کے وزیر اعلی نے ہمارے ساتھی ہارون رشید سے کیا کہا.
ہمارے ہندوستان کے کچھ دوست جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس میں، کام کا کے کچھ ایشوز کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 62 سال سے تو کبھی گلگت بلتستان کا انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن جب جو سی پیک کا ایشو آیا تو اس کے بعد جو ہندوستان نے جو اس کو جو ہے اپنا ایشو بنانا شروع کیا. خیر، ان کو حق ہے، اپنی جمہوری دنیا ہے، اپنی سوچ کے مطابق چلیں گے. ہمیں اپنی انٹرنل ضرورت ہے اور گلگت بلتستان میں سی پیک کے حوالے سے دو رائے نہیں ہے. اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی تو آپ کو پتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں بارڈر ری سیٹلمنٹ ہوا ہے گلگت بلتستان کا چائنا کے ساتھ، پاکستان کی گورنمنٹ نے کیا ہے. بارڈر ری سیٹلمنٹ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے، بہت سے علاقے ہمارے ادھر چلے گئے ہیں، ان کے کچھ علاقے ہمارے پاس آ گئے. یہ ری سیٹلمنٹ ہوئی تو اس وقت تو یہ کوئی گارنٹی نہیں مانگی گئی، یہ ویسے یہ افواہیں ہیں کہ کیش بنا تھا، چائنا پاکستان کے تعاون سے بنا، اس وقت تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی. اور اس کے بعد ابھی
یہ آئینی صورتحال اور اس کا تو ذکر نہیں تھا نا اس وقت.
یہ چیزیں کبھی ممانعت، چائنا جو ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. پاکستان کا جو اٹوٹ انگ ہے گلگت بلتستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگوں نے اپنی مدد آپ جو ہے وہ آزادی حاصل کی ہے اور پاکستان کے ساتھ شمولیت اختیار کی، وہ الگ بات ہے. کوئی کچھ لیگل ایشوز کی وجہ سے، کچھ انٹرنیشنل ایشوز کی وجہ سے ابھی تک ان کی وہ سٹیٹس کا تعین نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے، اور اب ہم اسی کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ ارتقاء کا عمل ہے. ہمارے ہاں کبھی راجگی کا نظام رہا، کبھی بیوروکریٹک نظام رہا، ابھی پولیٹیکل سسٹم آیا ہے، وہ سسٹم ہر 5 سال بعد جو ہے مزید اپ گریڈ ہو رہا ہے، تو یہ ایک ارتقائی عمل ہے.
لیکن جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے، وہاں کی اسمبلی نے اس پہ اعتراض شروع کیا ہے، منسٹروں نے وہاں پریس کانفرنسیں شروع کر دی ہیں اس کے خلاف کہ جی اس کو صوبے کا وہ اسٹیٹس نہ دیا جائے، تو اس مخالفت کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے؟
یہ آزاد کشمیر میں جو پالیٹیشین اس وقت وہاں پیپلز پارٹی والے چیخ رہے ہیں، وہ صرف اس لیے چیخ رہے ہیں کہ 5 سال انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں ہے، صفایا ہونے والا ہے ان کا. اب وہ ایک الیکشن سٹینڈ کے طور پر وہاں پہ مئی میں الیکشن ہو رہے ہیں، انہوں نے ایک اس ایشو کو اٹھایا ہوا ہے.
یہ تھے گلگت و بلتستان کے وزیر اعلی حفیظ الرحمان جو ہمارے ساتھی ہارون رشید سے بات کر رہے تھے. تو کیا واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہ پاکستان کے زیر انتظام گلگت و بلتستان کے وزیر اعلی نے کہا؟ تاریخ اور اقوام متحدہ کی قرارداد اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ اس پر میں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے لا اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین سے بات کی اور قانونی، تاریخی اور اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں ان کا جواب جاننا چاہا۔
گلگت اور بلتستان ہمیشہ سے ریاست جموں کشمیر کا حصہ رہے ہیں اور گلگت اور بلتستان کے بارے میں آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ یہ جموں کشمیر ریاست کا حصہ ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے، اور جموں کشمیر کے لوگ بھی اس کو ایسا ہی سمجھتے ہیں۔
ٹھیک ہے،
اب جو گلگت اور بلتستان کے چیف منسٹر کا کہنا ہے کہ یہ جموں کشمیر کا حصہ نہیں ہے، اب چیف منسٹر کشمیر کے ہوں، گلگت بلتستان کے ہوں یا آزاد کشمیر کے ہوں، یہ وہاں کی آبادی کے ریپرزینٹیٹیوز نہیں سمجھے جا سکتے۔ ہمیشہ سے موقف پاکستان کا ہی رہا ہے، کشمیریوں کا بھی رہا ہے کہ کشمیر جس کسی کا بھی حصہ ہے یہ یہاں کے عوام ہی ڈیسائیڈ کریں گے، یہ یہاں کے عوام ہی اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کا حصہ ہے۔ اگر چیف منسٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے اور وہ گلگت اور بلتستان جموں کشمیر کا حصہ نہیں، تو وہاں کے عوام سے اس کے سواد رائے کے ذریعے ہی اس چیز کو حتمی تصور کیا جا سکتا ہے۔
میں آپ کا استدلال سمجھ رہا ہوں پروفیسر شیخ شوکت حسین صاحب، لیکن کشمیریوں کا دعویٰ کس بنیاد پر ہے؟ گلگت اور بلتستان کے لوگ تو کہتے ہیں انہوں نے آزادی حاصل کی تھی۔
نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ دعویٰ لوگ کر رہے ہیں، یہ تو تبھی طے ہوگا نا جب بین الاقوامی ایک استصواب رائے کے ذریعے، جو کشمیریوں کا ہمیشہ موقف رہا ہے، ریاست کے ہر حصے کے لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ یہ بتا دیں وہ کس کا حصہ ہے۔
ٹھیک ہے، تو کیا میں اس کو یہ مانوں اس کو، میں محترم شوکت حسین صاحب، کہ کیا گلگت اور بلتستان کے علاقے اقوام متحدہ کی کشمیر پر قراردادوں کے مطابق متنازع علاقوں کا حصہ ہے؟ اس کا ذکر موجود ہے؟
جی، اس کا ذکر موجود ہے، اور خود پاکستان اور چین کا جو معاہدہ ہوا ہے گلگت اور بلتستان کے کچھ ایریا چین کے حوالے جس وقت کیا گیا، اس معاہدے میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ یہ الٹیمیٹلی اس کا فیصلہ، حتمی طور پر اس کا فیصلہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب پورے جموں کشمیر کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، اس میں بھی اس کا ذکر ہے، جب جو معاہدہ پاکستان اور چین کے درمیان گلگت بلتستان کی ایک پیریٹری، ایک چھوٹا سا علاقہ جو انہوں نے ایکسچینج کیا تھا، اس میں بھی یہی چیز ہے کہ ٹیمپریری ایک ٹرانزیکشن ہے، ایک ٹیمپریریلی ایک ارینجمنٹ ہے جو حتمی شکل اسی وقت لے لے گا جب جموں کشمیر کا مسئلہ پوری طرح حل ہوگا۔
یہ تھے سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے لا اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی جانب سے بار بار دباؤ کے بعد بلاخر سندھ اور پنجاب میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے تینوں مراحل کو ختم ہوئے اب ساتواں ہفتہ جاری ہے، لیکن خواتین، نوجوانوں اور غیر مسلموں کی نشستوں پر بھی اب تک انتخابات نہیں ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نہ یہ ایوان مکمل ہوا اور نہ ہی میئر کا انتخاب ممکن ہو سکا۔ اس سارے عمل میں آخر دیر کس بات کی ہے اور اس کی وجوہات ہیں کیا؟ کراچی سے حسن کاظمی کی جستجو۔
آج الیکشن کمیشن سندھ نے ایم کیو ایم کے احتجاج کے بعد آخرکار بلدیاتی نمائندوں کی حلف برداری کی حتمی تاریخ کا نوٹیفیکیشن جاری کر ہی دیا، جس کے مطابق 9 منتخب نمائندے 14 جنوری کو حلف اٹھائیں گے، جس کے بعد خواتین، غیر مسلموں، نوجوانوں اور مزدور یا کسان کی مخصوص نشستوں پر انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ سندھ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ میں ہر یونین، ٹاؤن کمیٹی یا کونسل میں خواتین کے لیے 33% نشستیں مخصوص کی گئی ہیں، جبکہ غیر مسلموں، نوجوانوں اور مزدور یا کسان کے لیے 5% نشستیں رکھی گئی ہیں۔ اس عمل میں تاخیر کے ضمن میں الیکشن کمیشن کا موقف یہ رہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے دوران جن نشستوں پر انتخاب ہونا رہ گیا تھا، پہلے وہاں انتخابات کروا کر ایوان مکمل کیا جائے گا، جس کے بعد ہی مخصوص نشستوں پر انتخابات کا عمل شروع ہو سکے گا۔ الیکشن کمیشن سندھ کے مطابق بلدیاتی انتخابات ایک مشکل اور دقیق مرحلہ ہیں، اور ان میں نتائج کی تیاری اور مخصوص نشستوں کے انتخابات کے حساب میں بھی وقت لگتا ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قنور محمد الچاد اس سے متفق نہیں ہیں۔
لیکن اصولی طور پر یہ دیکھا جاتا آتا ہے کہ ماضی میں بھی 2001 میں بھی 2005 میں جو لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہوئے تھے تو وہاں بھی یہی صورتحال ہوئی تھی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ناظمین اور چیئرمینوں کا انتخاب اپنے شیڈول کے مطابق کروا دیا، جہاں جہاں ضمنی الیکشن ہونے تھے وہ اس کے بعد کروا دیا، کیونکہ یہ ضمنی الیکشن جو ہے اس چیئرمین پہ یا میئر پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو لگا الیکشن کمیشن پاکستان کو چاہیے تھا کہ یہ 7 ہفتے کا جو انہوں نے ایک بہت عرصہ گزر گیا ہے اور بعض سیاسی پارٹیوں کو تحفہ جات بھی ہے اور ایم پی ایم نے باقاعدہ خلاف مظاہرہ بھی کیا ہے، تو امیڈیٹلی اس کا شیڈول جاری کرنا چاہیے تھا اور زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے کے عرصے میں جو ہے شیڈول جاری کر کے یہ انتخابات کا سارا مرحلہ پورا کرنا چاہیے تھا۔
انہوں نے کہا کہ اس عمل میں تاخیر کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں اور ایم کیو ایم سمیت کچھ سیاسی جماعتوں نے اس پر اعتراض بھی کیا ہے، جس سے الیکشن کمیشن کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے اور غیر جانبداری پر بھی حرف آئے گا۔ قمر دلشاد نے سندھ اور پنجاب کی جانب سے مقامی حکومتوں کے قانون پر بھی کڑی نکتہ چینی کی۔
قانونی طور پر یہ جو الیکشن لا بنائے ہیں، لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنا ہے، یہاں یہ بدنیتی پہ بنا ہے، میلافائٹ پہ بنا ہے، ذاتی فادات کے تحت بنا ہے، اس پر کوئی انہوں نے کوئی کندگا نہیں لگائی، کوئی لیمیٹیشن نہیں لگائی، یہ بالکل کھلا چھوڑ دیا، اس پہ ابہام پیدا کر دیا، اس میں کوئی قانونی طور پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ انتخاب جو ہے فوری طور پر کروائیں، کتنے عرصے بعد کروائیں، یہاں انہوں نے اپنی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور یہاں قانون جو ہے وہ سائلنٹ ہے، یہ صبح پنجاب کا بھی اور تھوڑا صبح سندھ کا بھی۔
انہوں نے مزید بتایا کہ اسلام آباد میں تو مخصوص نشستوں پر 16 جنوری کو انتخابات ہو رہی ہیں، تو پنجاب میں کون سی قباحت ہے کہ وہاں اتنی دیر لگ رہی ہے؟ دوسری جانب سندھ الیکشن کمیشن کے اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ بار بار سندھ حکومت کی جانب سے قانون میں تبدیلی اور مخصوص نشستوں پر تعداد پر فیصلہ نہ ہونا بھی تاخیر کا سبب بنا، لیکن آخرکار سندھ میں تو ایم کیو ایم کے احتجاج کے بعد ہی صحیح عمل آگے بڑھا ہے، مگر پنجاب میں نہ جانے کب اس پہ مزید پیش رفت ہوگی۔ حسن کاظمی، بی بی سی کراچی۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
آدمی عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39، یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع تھرپاکر میں پچھلے 2 سال کے دوران غذائی قلت کے باعث سینکڑوں بچے ہلاک ہوئے۔ ضلع میں ایک بار پھر اس سال کے آغاز پر ہی 17 بچے اپنی جان سے گئے، اور یہ سب ہلاکتیں ضلع ہیڈ کوارٹر مٹھی کے سول ہسپتال سے رپورٹ ہوئیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ان اموات کی وجوہات میں غذائی قلت کے علاوہ دیگر عوامل بھی شامل ہیں۔ تھرپاکر کے واحد سول ہسپتال سمیت صحت کے 10 بنیادی مراکز میں طبی سہولتیں تک نہیں۔ صورتحال ہے کیا؟ تھرپاکر سے شمائلہ خان کی رپورٹ۔
صوبہ سندھ کے ضلع تھرپاکر میں ہر سال غذائی قلت کے شکار سینکڑوں بچوں کی اموات ہو جاتی ہیں۔ سول اسپتال مٹھی کے اعداد و شمار کے مطابق 2016 کے پہلے 10-11 دنوں میں ہی 17 بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق وقت سے پہلے پیدائش اور کم وزن والے بچے اسپتال لائے گئے۔ ان بچوں کو کیا طبی مسائل درپیش تھے، سول اسپتال مٹھی میں بچوں کے ڈاکٹر صاحب ڈینو بتاتے ہیں۔
سردیوں کی شدت تھی، وہ اس سال بہت زیادہ تھی، ٹیمپریچر مٹھی کا اور سراؤنڈنگ کا تقریباً 5 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ تو یہ تھا کہ بچہ ڈیلیور ہوا اور 2-3 دن تک اس نے فیڈ نہیں کیا اور ادھر ہی اس کو رکھا گیا۔ جب آخر میں یعنی کہ ان کو لگا کہ بالکل یہ مر رہا ہے تو لے آئے، تو سارے اس کے سسٹم جو ہے، ایک تو وہ سیپٹیسیمیا میں چلا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کی جو رینل فیلیور ہم کہتے ہیں، گردوں کا فنکشن سارا، وہ بھی ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے، اور جو ہے پروسیس فیڈ نہیں کرنے کی وجہ سے کیٹابولزم ہم اس کو کہتے ہیں، اس میں وہ چلا جاتا ہے۔ تو سارے یعنی کہ ملٹیپل ایک بن جاتا ہے ٹرائڈ سا۔
تھرپاکر کے ہیڈ کوارٹر مٹھی میں واقع واحد سول اسپتال میں ضلع بھر کی تحصیلوں کے بی ایچ یو سے مریض لائے جاتے ہیں۔ ضلع کے دیگر اسپتالوں میں چونکہ نرسری اور بہتر سہولیات موجود نہیں ہیں، اس لیے دور دراز علاقوں سے جب تک یہ بچے یہاں لائے جاتے ہیں ان کی حالت کافی بگڑ چکی ہوتی ہے۔ سول اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر اقبال بھرگڑی نے بتایا کہ شعبہ اطفال میں نرسری اور غذائی قلت کے شکار بچوں کے علاج کا تمام ساز و سامان موجود ہے. اس کے علاوہ مشینوں کی دیکھ بھال کے لیے تکنیکی عملے سمیت چار ڈاکٹرز موجود رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسی اسپتال سے اتنی بڑی تعداد میں نومولود بچوں کی ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں. اس پر اقبال بھرگڑی کا کہنا تھا،
زیادہ تر بچے یہ ہے کہ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، موسٹلی ریفرڈ فرام ڈفرنٹ تعلقات. ریزن یہ ہے کہ وہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے ان کو دیر لگ جاتی ہے. ایک تو وہ پریمیچور یا چھوٹے کم وزن والے بچے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو سفر میں ڈیورنگ جرنی کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو جہاں تک یہاں پہنچتے ہیں تو وہ سیریس کنڈیشن میں ہوتے ہیں، زیادہ تر یا تو پھر وہ کوما میں ہوتے ہیں یا گیسپنگ میں ہوتے ہیں، یا تو اتنی کمپلیکیٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں. کچھ بچ جاتے ہیں، کچھ وہ ان کی مطلب ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ.
مٹھی شہر کے قریب گاؤں سانیاسر کی رہائشی 35 سالہ مگھو کا 4 روز کا بیٹا بھی ابھی 9 جنوری کو ہی مٹھی کے سول اسپتال میں ہلاک ہوا تھا. وہ اس سے پہلے 7 بچوں کو جنم دے چکی ہیں. مگھو بتا رہی ہیں کہ بچے کی پیدائش گھر میں دائی کے ہاتھوں سے ہوئی تھی. 3rd دن ہی بخار کے ساتھ ناک سے خون آنے لگا تو رکشہ کر کے پہلے پرائیویٹ اسپتال گئیں، جہاں سے سول اسپتال بھیج دیا گیا. جتنی دیر میں سول اسپتال میں ڈاکٹروں نے خون کے ٹیسٹ کیے، بچہ ختم ہو گیا. تھرپارکر کی 13 لاکھ سے زیادہ آبادی کے لیے چند حکومتی بی ایچ یوز کے علاوہ پی پی ایچ آئی کے زیر انتظام 31 بی ایچ یوز کام کرتے ہیں. بچوں کی حالیہ اموات کا ذمہ دار ان بی ایچ یوز میں سے کئی کے غیر فعال ہونے کو بھی قرار دیا جا رہا ہے. کیا بی ایچ یوز کی حالت واقعی اتنی خراب ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے میں مٹھی شہر سے قریب ہی ایک گاؤں میں گئی. وہ بی ایچ یو ان تمام سہولیات سے لیس تھا جس کی ایک بنیادی صحت کے مرکز میں ضرورت ہوتی ہے، یعنی ڈاکٹرز، عملہ، ضروری مشینری اور ادویات. وہاں نارمل ڈیلیوری کے لیے بھی تمام ضروری آلات موجود تھے. اس بی ایچ یو کے ڈاکٹر سورن کمار نے بتایا کہ یہ ایک بی ایچ یو 10 کلومیٹر کے دائرے میں موجود 11,000 کی آبادی کو طبی سہولتیں فراہم کرتا ہے. ڈاکٹر سورن کمار کے مطابق تھر میں نومولود بچوں کی ہلاکت کی وجہ آج بھی دائیوں اور اتائی ڈاکٹروں پر انحصار ہے.
یہ جو ہے ہائجین کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے فرسٹ نمبر پہ، یہ بات ہے. دوسرے جو ہے گھر میں جو ڈلیوری ہوتی ہے، ادھر جو کاٹ کو کاٹنے کے لیے جو بلیڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی جو پرانا ہوتا ہے یا ایسے ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی جو جراثیم وغیرہ بچوں میں جاتے ہیں زیادہ، تو اس میں بھی بیماریاں زیادہ پھیلتی ہیں. دوسرا جو ہے وہ انٹرینڈ دائی ہوتی ہیں ہمارے پاس جو گاؤں میں جو ڈلیوری کرواتے ہیں، تو ان کے پاس نئی گلوز وغیرہ ہوتے ہیں، ایسے استحاد وغیرہ ڈالتے ہیں اس میں.
تھر میں ہر سال ہی کبھی غذائی قلت اور کبھی شدید سردی سے سینکڑوں بچے ہلاک ہو جاتے ہیں. ضلع میں موجود صحت کے مراکز عموماً ایسی صورتحال سے نمٹنے میں بے بس نظر آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا صوبائی حکومت کوئی ایسی پیش کی جامع پالیسی ترتیب دے سکے گی جس سے اس صورتحال پہ قابو پایا جا سکے، یا پھر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا؟ شمائلہ خان، بی بی سی نیوز، تھرپارکر.
شمائلہ خان کی اسی رپورٹ کے تناظر میں ہمارے ساتھی آصف فاروقی نے سندھ کے ہیلتھ منسٹر جام مہتاب خان ڈہر سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ حکومت تھر میں ماں اور بچے کی صحت اور بچوں کی ہلاکتیں روکنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے.
جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے تھر پہ زیادہ توجہ دی گئی ہے. ایک بات، مٹی ہاسپٹل کی آپ کو میں بات بتاؤں گا کہ اس کو اتنا اسٹیبلش کیا ہے، ٹھیک ہے مین پاور کی کمی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن وہ جو ڈاکٹرز وہاں پہ کام کر رہے ہیں میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ جو پیڈیاٹیشن وہاں پہ کام کر رہا ہے ایک ڈاکٹر 5 ڈاکٹرز کا کام وہ خود کر رہا ہے، یہ میں ان کو شاباش دوں گا.
ان کو تو شاباش آپ دیں گے، لیکن آپ کی حکومت نے بندوبست کیوں نہیں کیا زیادہ ڈاکٹرز کا؟
ادویات کا جہاں تک تعلق ہے کوئی کمی نہیں ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے ہر 4 کوارٹر میں پیسے ریلیز ہوتے ہیں ہر ہاسپٹل کو. ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اب یعنی کہ 3rd کوارٹر جانا چاہیے تھا، ہم نے ایک ساتھ 4 کوارٹرز کے پیسے ان کو دے دیے ہیں. میڈیسن کی کوئی کمی نہیں ہے. اس چیز کو
آپ مجھے یہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ مجھے یہ بتائیے، کیا یہ بات غلط ہے کہ تھر کے علاقے میں 400 کے قریب صحت کے مراکز ہیں مختلف کیٹیگریز کے، ان میں سے صرف 100 کام کر رہے ہیں، زیادہ تر بند پڑے ہیں؟
دیکھیں جی، ابھی ایک ہم نے وہاں پہ کمپلیٹ ہوئے ہیں جس میں ڈسپینسریز بھی ہیں، اس میں آر ایچ سی سینٹرز بھی ہیں، اس کا لوور گریڈ اسٹاف جو ہے ہم نے اپوائنٹ کر لیا ہے, اس کو وہاں پہ تعینات کیا ہے, لیکن ڈاکٹرز کے ہمیں مجبوری ہے. ابھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ کوئی سی ایم صاحب سے اسپیشل انیشیٹو جو ایمرجنسی کی صورت میں ہم ان کو پرمیشن لے. 17 گریڈ کے ڈاکٹرز جو ہیں ہم نے 3000 ویکنسیز پبلک سروس کمیشن کو بھیجی ہیں, کہ وہ یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ کوئی ایسا میکینزم شفاف بنا کے جو جلدی ہمیں ریکروٹ کر کے دیں, ہم جیسے تعینات کریں ویسے ڈپارٹمنٹ پہ یہ پابندی ہے کہ 17 گریڈ کے ڈاکٹر ڈائریکٹ جو ہے وہ کوئی ڈپارٹمنٹ رکھے یا ان کو جو ہے نوکری پہ لگائے.
لیکن اس وجہ سے یہ بہت بات بچوں کی پچھلے سال بھی ہوئی تھی, اب پھر ہو رہی ہیں, اس ایک سال میں آپ یہ کام نہیں کر سکے جو اب آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں, جب ایک بار پھر اس طرح کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بچے مر رہے ہیں وہاں پہ, تاخیر سے نہیں کر رہے ہیں؟
نہیں تاخیر سے نہیں جی, ہم نے اس کو پروسیجرل بہت پہلے سے کیا ہوا ہے. ہم نے پبلک سروس کمیشن کو ڈاکٹرز کا پہلے لکھ دیا ہے, ریکویسٹ بھی ابھی دوبارہ ریمائنڈر بھیجا ہے کہ جلد سے جلد ایسا کوئی میکینزم آپ ڈیولپ کریں کہ جلد سے جلد ہمیں یہ ریکروٹ کر کے دیں جیسے ہم ان کو لگائیں.
ڈاکٹر صاحب آپ اس کمیٹی میں بھی شامل ہیں جو اسی معاملے کی تحقیقات کے لیے اور تجاویز کی تیاری کے لیے بنائی گئی تھی, تو آپ کی کمیٹی کس نتیجے پہ پہنچی, کیا تجویز دی آپ نے اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے؟
میں آپ کو بتاؤں ملٹی ڈائمینشنل صرف ہیلتھ کے ایشوز سے آپ ان چیزوں کو نہیں روک سکتے, ہر اینگل سے ہر چیز کو, اس میں کلچرل نامز کو بھی چینج کرنا پڑے گا, جغرافیکل سچویشن جیسے راستے, یا ایک اور بات ان کی کلچرل میں آتی ہے کہ مختلف کمیونٹی کے لوگ مختلف جگہ پہ بیٹھیں گے, کلسٹر میں کوئی تیار نہیں ہے بیٹھنے کا. یہ بھی ہم نے پروپوز کیا تھا کہ جی ایک آئیڈیل ایک ولیج جو ہے ماڈرن ولیج کا نام دیکھے جو اسکیٹرڈ بیٹھے سب کو ایک ساتھ ملا کے بیٹھ کے گورنمنٹ اس پہ ایکسپینسز کرے, ادھر اس کی فیسلٹیز بھی ڈیولپ کر کے دے, ایجوکیشن کی فیسلٹی ہو, ہیلتھ کی فیسلٹی ہو. لیکن میجارٹی جو ہے لوگ جو بلانگ کرتے ہیں تھر سے, انہوں نے کہا جی ایک ساتھ تو ہم نہیں بیٹھ سکتے, لیکن ہماری یہ ابھی پالیسی میں یہ چیز ضرور رکھی ہے کہ اس پہ ورک آؤٹ کیا جائے کہ اسکیٹرڈ 5 گھر 10 گھر ادھر ٹیلے پہ اس پہ سب کو ایک جگہ پہ گورنمنٹ جو ہے ان کو گھر بنا کے دے, اور ادھر فیسلٹی ایجوکیشن کی بھی ہو, ہیلتھ کی فیسلٹی بھی بڑے بڑے گاؤں بنا کے یہ مہیا کی جائے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک سوچ ہے, سوچ نہیں ہے,
یہ تو ایک طویل مدتی تجویز ہے نا آپ کی, فوری طور پہ آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا تجویز پیش کی ہے؟
دیکھیں جی آنیسٹلی میں بتاؤں کہ ہم نے ارینجمنٹ کی ہے, سی ایم صاحب نے احکامات دیے ہیں, اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ 4x4 اگر کہیں سے ہائر ہو سکیں ایمبولنسز تو وہ ہمیں مہیا کی جائیں, نہیں تو اس کے پرچیز کے لیے سی ایم صاحب نے احکامات دے دیے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ موبائل ڈسپنسریز اویئرنیس یا اس طریقے کے پروگرام شروع کر کے مختلف فار فلنگ ایریاز میں ان گاڑیوں کو موو کر کے اس میں فیسلٹیز ڈاکٹر کی بھی ہونی چاہیے, اس میں کاؤنسلنگ کے لیے, انفارمیشن کے لیے لیڈی ہیلتھ وزٹرز ورکرز, اس طریقے کا ہم جلد سے جلد اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ حد تک جو ہے سب مطمئن ہو.
سندھ کے وزیر صحت جام مہتاب خان دہر بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی آصف فاروقی سے. سوال تھا کہ پچھلے سال بچے مرے, اس سال پھر مر رہے ہیں, جواب تھا ہم نے ریمائنڈر بھیج دیا پھر بھیجتے ہیں. سوال تھا آپ کی کمیٹی نے کیا فیصلے کیے, کس نتیجے پر پہنچی, جواب تھا جغرافیائی اور کلچرل صورتحال مد نظر رکھیں آپ, ایک کلسٹر میں یہ سب لوگ نہیں بیٹھتے, اس پر پیسہ خرچ کیا جائے. تھر والے لوگ کہتے ہیں کہ اس ٹیم کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے, تو اس پر ابھی غور ہو رہا ہے. سوال تھا یہ طویل مدتی تجویز ہے یا قلیل مدتی حل ہے کیا؟ دیکھیں جواب آ رہا دیکھیں کوشش ہے 4x4 ایمبولینس ملے, سی ایم صاحب نے ریکویسٹ کر دی ہے, ان شاء اللہ کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا. سربین اختتام کو پہنچا, اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھے فیاض احمد, اور میرے ساتھ آج شیڈو کر رہے تھے عادل شازی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق, لندن سے اینڈی کارٹر, تو میں پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
ترکی کے شہر استنبول میں حکام کے مطابق ایک خودکش بم حملے میں 10 افراد مارے گئے ہیں, 15 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں, جن میں زیادہ تر غیر ملکی ہیں. پاکستان کہتا ہے کہ وہ سعودی عرب کی قیادت والے 34 ملکی اتحاد کا حصہ ہے, مگر اس کے لیے فوج نہیں بھیجے گا. پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں حکام کے مطابق 8 برس پہلے فوجی آپریشن کی وجہ سے بے گھر ہونے والے خاندانوں کی واپسی شروع ہوئی ہے. عرب ملک شام کے قصبے مدایہ میں محصور لوگوں کو اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کی کوششوں سے خوراک, کمبل, دوائیں وغیرہ ملنا شروع ہو گئی ہیں. برما کی جمہوریت پسند رہنما آنگ سانگ سوچی نے کہا ہے کہ ملک کے تمام نسلی گروہ مرکزی حکومت کے ساتھ اپنے تنازع ختم کر دیں, وہ اگلے مہینے اقتدار سنبھالیں گی. اور امریکہ میں تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی تکنیک ایجاد کی ہے جس کی مدد سے برقی بلب کی کارکردگی کو خاصا بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.